دین رمضان المبارک، تاریخ اسلام کا عظیم دن، غزوہ تبوک مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان نہایت اہم اور حساس لڑائی کا نام ہے، جو سنہ 9 ہجری کو لڑی گئی اسی 3 رمضان المبارک کے دن، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہوئی۔ یہ جنگ 3 رمضان المبارک کو واقع ہوئی، اور اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ جاسوسوں نے رومی بادشاہ ہیراکلیوس یا ہرکل کو خبر دی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہرکل نے فوجی شورا کا اجلاس بلایا، اور اجلاس کے تمام شرکا نے یک زبان ہو کر حجاج پر لشکر کشی کے لیے یہ موقع مناسب قرار دیا۔ لشکر تیار ہوا، اور یوحنا یا باغباد نامی شخص کی سرکردگی میں لشکر روم نے حجاج کی طرف عزیمت کی۔ رومی لشکر حجاز اور شام کے درمیان واقع تبو کے موقع مقام پر لشکر اسلام کے مد مقابل قرار پایا۔ مسلمانوں کا لشکر تبو کے مقام پر ایک چشمے کے قریب تعینات ہوا۔ اس جنگ کو فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی جنگ کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ منافقین نے اس جنگ میں شرکت کرنے سے اعتراض کیا، اور وہ سب کے سب رسوا ہوئے۔ اس جنگ کو ذو الاسرہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اشیاء، خوردنوش، سواریوں اور ہتھیاروں کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي
ماہ رمضان یہ نام ہے کتنا عظیم الشان، اس کی فضیلت میں کچھ اس طرح کیا جائے بیان کہ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ رسول مدنی صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی آفتاب رسالت افق منبر پر چمک رہا تھا، صحابہ کرام ستاروں کے مانند حالہ باندھے ہوئے گرد و پیش تھے، آفتاب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا، پوری کائنات ہمتن گوش تھی، ہوائیں رک رک کر سن رہی تھی، فرشتے جھک جھک کر دیکھ رہے تھے، ماہ رمضان کے فضائل بیان ہو رہے تھے، یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے برتر ہے، اس مہینے کے دن تمام مہینوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اور اس مہینے کے لمحات تمام لمحات سے برتر ہیں، یہ مہینہ وہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے دسترخوان پر دعوت دی گئی ہے، اور آپ حضرات بارگاہ رب العزت میں مشمول اکرام قرار پائے ہیں، اس مہینے میں آپ کی سانسیں تسبیح ہیں تو آپ کی نیند عبادت ہے، اس مہینے میں آپ کے اعمال مقبول ہیں تو آپ کی دعائیں مستجاب ہیں، اس مہینے میں آپ خدا کے مہمان ہیں، اور آپ کے اس پروگرام مہمان خدا میں کفایت حسین آپ کا میزبان ہوں۔ ناظرین، میں اس پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح جناب بشیر احمد صاحب آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے کافی خوشی ہے کہ ایک ساتھ اس پروگرام کو ہوسٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کے ساتھ ساتھ کیوں نہ میں بھی ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کروں۔ جی ناظرین، میری طرف سے بھی آپ سلام قبول کیجیے، اور اس مبارک مہینے کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر، یعنی آج تیسرے رمضان کی مناسبت سے، آپ سب کو تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ آپ کی عبادات اور طاعت قبول ہو انشاءاللہ۔ تو ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام چونکہ مہمان خدا ہیں تو کفایت بھائی کیوں نہ پروگرام کا سلسلہ جاری
کیا جائے، آغاز کیا جائے۔ لیکن باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ناظرین، ہم حسب معمول لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اپنے مہمان سے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فالصوم یمیت مراد النفس و شہوۃ الطبع، فیہ صفاء القلب و طہارۃ الجوارح و امارۃ الظاہر والباطن والشکر علی النعم والاحسان الی فقراء وزیادۃ التضرع والخشوع والبکاء وحبل الالتجاء الی اللہ وسبب انکسار الشہوت وتخفیف الحساب وتضعیف الحسنات وفیہ من الفوائد ما لا یحصى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ خواہشات نفسانی اور طبیعت کی شہوت کو کمزور کرتا ہے، قلب کی پاکیزگی بدن کے اعضاء کی صفائی کا باعث بنتا ہے اور انسان کے ظاہر و باطن کو آباد کرتا ہے۔ نیز نعمت کے شکر، فقراء پر احسان اور پروردگار کی بارگاہ میں تضرع اور خشوع اور گریہ وزاری کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح خدا کی محکم رسی سے تمسک اور شہوت کے ختم ہونے اور حساب و کتاب میں تخفیف اور نیکی کے دو برابر ہونے کے علاوہ بے شمار حسنات و فوائد کا موجب بنتا ہے۔
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور مہمان خدا میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا آغاز۔ کفایت بھائی، کیوں نہ اپنے مہمان سے ملتے ہیں اور
جی
السلام علیکم۔ جناب مولانا، میں آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تمام ناظرین کو بھی سلام۔ میرا قبلہ، میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پھر شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ اور گزارش میں یہی کروں گا کہ ہماری کل گفتگو چل رہی تھی ایمان اور تقوی کے درمیان جو رابطہ ہے، بحث چل رہی تھی اس آیت کے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر اس کا جو آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، اس کے اوپر آپ ایمان اور تقوی کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہمیں گفتگو روکنی پڑی۔ آپ یہیں سے آغاز سخن فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بغیر کسی مقدمے کے سیدھے بات میں شروع کرتا ہوں کہ بات ہماری یہاں تھی کہ ایمان کا اور تقوی کا ایک بڑا عجیب اور ایک بڑا گہرا رابطہ ہے۔
جی،
ایک دوسری عبارت کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی انسان صاحب ایمان نہیں ہے
جی،
تو قطعاً صاحب تقوی بھی نہیں ہے،
بے شک۔
یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا بہرحال یہ کہنا صحیح نہیں کہ کسی کے پاس ایمان نہیں، ایمان سبھی کے پاس ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے ایمان کے کامل ہونے کا، ناقص ہونے کا،
بے شک۔
ایمان کے درجات ہیں مثلاً،
بالکل،
جیسے تاریخ میں بعض روایتوں میں ملتا ہے ہمیں کہ مثلاً روایتیں مختلف ہیں، کہتی ہیں کچھ روایتوں میں کہ سلمان 10ویں درجے پہ تھے، کچھ کہتے تھے عمار 10ویں درجے پر ایمان کے فائز ہیں۔ مثلاً فرض کریں حضرت ابو ذر تھے مثلاً، باقی اور جو اصحاب تھے امیر المومنین کے، یہ لوگ 8ویں 9ویں 10ویں درجے پہ، جو بھی مقامات ہیں عرفان کے اس پر، اور بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جو مثلاً شاید درجہ 1 2 3 4،
بالکل، اور کچھ بغیر کسی درجے کے بھی
کچھ اور بھی ہیں جو بغیر،
جی ہاں۔ مسئلہ یہ کہ ان کو مومن نے شمار کیا،
ہاں یہ صرف وہ مومن ہی نہیں، چونکہ آپ نے بات کہہ دی تو اشارہ میں ایک بریکٹ میں بات کہہ دوں کہ وہ لوگ جو اہل بیت کے ساتھ میں رہے
جی،
اور اہل بیت پر یعنی حجتیں ان پر تمام تھی، اہل بیت کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، اور ان پر ایمان نہ رکھنا، ان کو اور ان کے گھر والوں کو ستایا، تکلیف پہنچائی۔ یہ لوگ ایمان تو بہت دور ہیں بلکہ کفر کے دائرے میں ہیں، کوئی اس میں کہنے میں کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر ایمان میں اور تقوی میں کیا رابطہ ہے۔ کل جو میں نے بات شروع کی تھی جہاں پر وہ یہ تھا کہ ایمان کے چار رکن ہیں، پہلا رکن کیا ہے ایمان کا؟ صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، اور چوتھا تھا جہاد. میں شاید تفصیل سے گفتگو نہ کر سکوں کم وجہ کی وجہ نہیں کم وقت ہونے کی وجہ سے، لیکن مثالوں سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے. بس پہلی جو چیز ہے ایمان کی جو پہچان ہے مومن کے اندر وہ یہ ہے کہ بعض روایتیں ہمیں معنی بتاتی ہیں کہ صبر کیا ہے. روایتوں میں بتایا اہل بیت نے ہمیں کہ صبر گناہ سے صبر کرنا، یعنی گناہ نہ کرنا اور اپنے آپ کو بچا لینا، یعنی ہوائے نفس کے اوپر صبر حاصل کر لیں انسان، یعنی گناہ نہ کرے. مثال اس
کی فحشات نفسانی پہ کنٹرول
کرنا، ایک اچھا کنٹرول، یعنی ایک محکم انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے نہ خواہش، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ مثلا قصہ ختم ہو گیا اور آگے سے مثلا ہم تو وہی ہیں. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم نے بولا یہ غلطی کی، ہم نے وہ غلطی کی، ہم نے یہ فلاں کیا، اور اب تو ہم گویا بخشے ہی نہیں جائیں گے. یہ سب سے بڑا گناہ عظیم ہے،
یعنی مایوس ہو جانا،
خدا کی رحمتوں سے نا امید ہونا. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، تمام روایتیں اس پر اتفاق کرتی ہیں، گناہ کبیرہ ہے یہ.
اور اس کے برے اثرات بھی نکلتے ہیں،
برے اثرات بھی اس کے. انسان چاہے جتنی بھی غلطی کرے، لیکن انسان کبھی پروردگار کے رحمتوں سے نا امید اور مایوس نہ ہو. وہ جن لوگوں نے بڑے بڑے تاریخ میں گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اگر وہ نیکیاں کریں پروردگار انہیں معاف کر دے گا. ہم نے آپ نے خیر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہیں، ہوتی ہیں انسان سے غلطیاں، لیکن انسان پروردگار سے دائمن اور ہمیشہ. اس کی ایک واقعہ بڑا خوبصورت ابن سیرین سے، جن کی کتاب معروف ہے تعبیر خواب کی. ابن سیرین قصہ اس طرح سے کہ ایک دکان میں ان کی سونے جواہرات کی دکان تھی، ایک خاتون اپنی نوکرانی کے ساتھ میں آئی وہاں پر اپنے کنیز کے ساتھ میں. کہنے لگی میرے گھر پہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے، آ کے اسے خرید لو، مجھ سے کچھ سونا ہے جواہرات ہیں. ابن سیرین گھر پہنچے، اس عورت نے اپنے کنیز کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا. اس خاتون نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ گناہ کرو آج تنہائی میں. جی ابن سیرین کو وہیں پر خدا کی یاد آئی کہ بار الہ یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے بچا لے. بالکل دیکھیں، اسے کہتے ہیں خدا کے حضور کو اپنی زندگی میں دیکھنا.
بے شک،
یعنی انسان لمحے لمحے میں دیکھ رہا ہے خدا ہر آن ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آن ہمیں دیکھ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو انہیں فرصتوں کا انتظار کرتے ہیں.
اللہ
ہمارے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں پیچھے نجف میں.
بالکل،
ان کی دعا تھی پروردگار سے کہ بار الہ مجھے اس طرح کے سخت موقع میں کبھی قرار ہی نہ دینا، پتہ نہیں اس موقع پر کہیں پاؤں پھسل نہ جائے.
بالکل،
ابن سیرین نے کیا کیا، پہنچے وہاں سے ٹوائلٹ میں چلے گئے، لیٹرین میں چلے گئے، اور وہاں جو نجاستیں پڑی تھیں اس کو اپنے بدن اور چہرے پہ مل لیا. کتنا گندا اور کتنا اذیت کن کام کیا اپنے ساتھ. اور جب اس حالت میں نکل کے باہر آئے اس خاتون کے سامنے، اس کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا یہ تم نے کیا گندی حالت بنائی، دفع ہو میرے
گھر سے. بالکل،
کہتے ہیں ابن سیرین وہاں سے نکلے مسکراتے ہوئے، آ کے نہائے، اور چند لمحے کی جو نجاست ان کے سر و صورت پہ تھی انہوں نے دھو لی.
بالکل،
لیکن وہ جو
ہمیشہ کی
وہ جو نجاست جو ان کے روح پر آنے والی تھی اپنے آپ کو بچا لیا. پروردگار سے کہا کہ بار الہ تیرا شکر ہے. جواب میں خدا نے انہیں علم تعبیر خواب عطا کر دیا.
جی بالکل،
خدا کسی کو ٹھکراتا نہیں ہے. اگر ہم خدا کے لیے آگے بڑھیں گے ارادے اور عہد کے ساتھ،
بالکل،
تو پروردگار انسان کو راستہ بناتا ہے، انسان کو راستہ دکھاتا ہے، اور پھر اس کی جزا انسان کو اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے.
بالکل،
قیامت میں جو ملے گی ابن سیرین اور ابن سیرین کا ان کے جیسے لوگوں کی، مومنین کی، وہ تو الگ جزائیں ہیں، الگ ثواب و خیرات ہیں. اس دنیا کے اندر پروردگار نے کیش کہا، یہ ہدیہ مجھ سے فیرن لے لو. تم یہاں پہ تعبیر خواب کا، لوگ اپنے خواب سناتے تھے اور ابن سیرین کہتے تھے اس کا خواب کمانا یہ ہے. یہ ہے صبر گناہ کے اوپر، کہ انسان گناہ نہ کرے.
بالکل، یعنی دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اگر انسان کوئی بھی قدم اٹھائے خدا کے راستے،
خدا انسان کی مدد کرتا ہے.
معاف کیجیے گا، اگر اجازت ہوئی، امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے بہت اچھا، ہم معمولاً اس نصف جملے کو استعمال کرتے ہیں. امام نے فرمایا تھا الموت اولا من رکوب العار، یعنی ہمارے لیے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد امام نے دوسری چیز
کو اور جملہ ہے، بالکل
ار اولا من دخول النار، کہ یہ ذلت بھی جو ہے
گوارا ہے، لیکن جہنم
جہنم ذلت سے مراد یہی ذلت ہے، یعنی گناہ سے پرہیز کرنا.
بالکل، یعنی اگر معصیت خدا گناہ میں انسان اگر یعنی داخل یہ شامل ہو جائے تو پھر وہ ذلت بہتر ہے.
بالکل سمجھا. یعنی یہ روایتوں میں ہمارے ساتھ ملتا ہے کہ انسان اگر کوئی انسان کو احساس ہو جائے کسی سے جرح ہو رہی, کسی سے بحث ہو رہی ہماری عملی زندگی کے اندر, ہوتا ہے کہ انسان کو باتوں میں خیال آ جاتا ہے کہ نہیں غلطی تو میری تھی, لیکن چونکہ بات کہہ گئے تو اڑے ہوئے اپنی بات کے اوپر.
اصل میں ہم نے
یہ ضد انسان کو کفر کی طرف لے کے چلی جاتی, یہی ذلت جس پہ امام اشارہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ذلت قبول کر لو, یہاں پہ قدم پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو.
اصل میں ذلت اور عزت کے جو معیار ہیں وہ ہم نے خود بنائے ہیں,
بالکل.
ورنہ حقیقی ذلت وہی ہے کہ جس میں خداوند عالم کی معصیت
گناہ انسان کا. تو ایمان کا پہلا جو قدم ہے وہ تھا صبر, جو اگلا ہے وہ ہے
وہ
یقین.
یقین
اگلا یقین ہے, یقین آتا ہے صحیح علم سے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, یقین آتا ہے صحیح علم سے. اگر انسان کو
جی
علم حاصل نہیں ہے
جی,
دو قاعدہ ہے اس کے لیے
جی,
علم حاصل کریں عالموں سے. میں اپنی تمام مجلسوں میں, تمام لیکچرز میں, تمام انٹرویوز میں, تمام گفتگو میں بات بار بار کہتا رہا ہوں, کہتا رہوں گا
جی,
کہ اے لوگوں, اے شیعوں, اے مسلمانوں, علم حاصل کرو علماء سے.
بے شک
یہ نہیں کسی نے داڑھی رکھ لی, کرتا پہنے ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا ہے, آپ بیٹھ گیا اس کے پاس, اس کے ممبر کے نیچے.
بالکل
صحیح,
ایک فصل ہے, ایک حالات ہیں, ایک کبھی کبھی مجبوری ہے, ہو جاتا ہے, لیکن علم حاصل کرو علم سے.
بے شک
سب سے جو اہم جس کے پاس جو شخصیت ہے علم کے معاملے میں
جی,
جس کا علم ذاتی ہے پروردگار ہے.
مرزا صاحب آپ ہمیں یہاں پہ اجازت دیجیے
جی,
چونکہ کفایت بھائی وقت ہوا ہے, وہ آج کی دعا اور جی وہ جو گزارش بین الاقوامی نمائش گاہ تہران سے
جی
ہماری ٹیم نے آمادہ کی
جی,
تو کیوں نہ آج کی دعا سے بھی متبرک ہو جائیں اور وہ نمائش گاہ سنیں. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, آئیے آج کے دن کی دعا سے آشنا ہوتے اور اس کے بعد تہران کی نمائش گاہ سے جو گزارش ہماری ٹیم نے آمادہ کی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباردنی فیہ من الصفاحة والتمویر واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فی بجودک یا اجود الاجودین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں علی حیدر نوری رمضان سے مخصوص اس پروگرام مہمان خدا میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ایران کے ایک بڑے شہر تہران میں. وہاں پر ایک جگہ ہے کہ جس کو مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پر ایک عالمی قرآنی نمائش گاہ برگزار کی گئی ہے, اور اس میں مختلف طرح کے شعبے موجود ہیں. اور یہاں پر مثلا جس طرح سے کوئی شعبہ جوانوں سے مخصوص ہے, کوئی پیر حضرات سے مخصوص ہے, اسی طرح سے یہاں ایک شعبہ کے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ بچوں سے مخصوص ہے. اور اس شعبے میں خصوصاً بچوں کے لیے کام کیا گیا ہے, یعنی قرآن قصے اور وہ تمام چیزیں مثلا جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان کو سہل اور آسان طریقے سے ایک کتاب میں اور ایک دیباچے میں لے کر آئے ہیں, تاکہ اس سے بچے اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں, اور یعنی اس کو اپنے لیے الگو اور نمونۂ عمل بنا سکیں. اور جس بک اسٹال پر فی الحال ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ انہی بچوں سے مرتبط سبھی طرح کی کتابیں رکھے ہوئے ہیں, جن میں قصے بھی موجود ہیں, چھوٹی چھوٹی قرآنی کہانیاں بھی موجود ہیں. اسی طرح سے یہ جو بک اسٹال ہے یہاں پر موجود پورا خانوادہ اس رمضان میں اور اس گرمی کے عالم میں, کہ جو گرمی آپ احساس کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسینے آ رہے ہیں, ایسے عالم میں بھی پورا خانوادہ کس طرح سے دین کی خدمت کے لیے یہاں اپنا پورا وقت دے رہے ہیں. تو ناظرین, آئیے ہم خود ان سے اس بارے میں معلوم کرنے کے لیے زیادہ معلومات کے لیے بات کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
آپ اپنا تعارف فرمائیں.
میں ثانی راد پبلکشن کی چیف ایڈیٹر ہوں کہ ہم کہ ہماری اہم کارکردگیاں بچوں اور نوجوانوں سے مخصوص ہیں.
برائے مہربانی یہ جو آپ بچوں اور نوجوانوں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں.
ہماری اس بک اسٹال پر جو کتابیں ہیں ان کا تعلق 2 سال کی عمر سے زیادہ کے بچوں کے لیے ہیں, یعنی جو 3 سال 2 سال 3 سال یا 5 سال یا 6 سال کی عمر تک کے بچے ہیں اور جو پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں, اور کچھ ہمارے نشریات کا تعلق جونیئر ہائی اسکول کے بچوں سے ہیں. اور ہماری جو ہم یہاں پر جو ہماری کتابیں موجود ہیں یہ چونکہ قرآنی نمائش گاہ ہے اس لیے یہاں پر صرف وہ کتابیں ہیں جو قرآنی معلومات فراہم کرتی ہیں. ان میں سے کچھ کتابیں آئمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی, قرآنی داستان اور انبیاء کے واقعات کے بارے میں ہیں. ان میں سے کچھ مذہبی پزلز بھی ہیں, چونکہ بچوں کو پزلز اور معموں کو کے حل کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے, اور یہ ایک طرح کی قرآنی گیم ہے. ایک طرف بچے گیم بھی کھیلتے ہیں اور دوسری طرف قرآنی معلومات سے بھی آشنا ہوتے ہیں.
محترمہ بہت شکریہ. اگر یہ نمائش گاہیں اسی طرح سے جاری رہیں گی تو آپ کی نظر میں اس کے کیا فائدے ہیں؟
اگر ہم اس طرح یعنی بچپنے ہی سے بچوں کو قرآن اور قرآنی داستانوں سے آشنا کراتے رہیں گے تو ہم انبیاء کے ذریعے سے بھیجے گئے قرآنی مفاہیم اور دستورات کو بچوں کے ذہنوں میں نقش بستہ کر سکتے ہیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں راہ مستقیم دکھانا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی بچپنے سے لے کر بڑے ہوتے تک سیکھ لیں گے, ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہو سکے.
ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.
جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہماری ٹیم نے جو گزارش آمادہ کی تھی تہران کی بین الاقوامی قرآنی نمائش گاہ سے, بالکل اسی طرح سے کہ اس طرح کی کتابیں, اس طرح کی بک اسٹالس اور اس طرح کی نمائش گاہیں ہمارے لیے بہت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. جی ہاں کفایت بھائی, آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟
نہیں, بہت ضروری چیزیں ہیں واقعی یہ رپورٹس, اور خدا ان کو اجر دے رمضان میں اور اس گرمی میں انہوں نے اس طرح سے یعنی رپورٹس تیار کی ہیں اور ہمارے ناظرین تک اور ہم تک پہنچا رہے ہیں.
خاص کر اس طرح کی نمائش گاہوں کا انعقاد کرنا ہے
بالکل جوانوں کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ مؤثر ہے.
بالکل
جی مولانا, ہم اپنی گفتگو کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو. مولانا یہی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یعنی تقوی صبر کے مراحل ہم نے طے کیے تھے, اب صبر کے بعد کی جو منزل
یقین کا منزل تھا, یقین پہ آپ کو فرما رہے تھے کہ ہمیں علم جو ہے حاصل کرنا چاہیے عالموں سے.
جی ہاں, حسن ہوتا ہے کہ یقین حاصل ہوتا ہے انسان کو اس وقت جب انسان کی معلومات صحیح ہوں.
بے شک بالکل.
اگر ہم نے آج ایک چیز سنی, کل ایک چیز سنی, پرسوں کسی اور آدمی سے کوئی اور چیز سنی,
جی
ہمیں ہر شخص کی بات نہیں سننی چاہیے جو اچھا مقرر ہے,
جی
بلکہ ہمیں ایک پڑھے لکھے, ایک مجتہد, ایک فقیہ, ایک عالم کی آواز, اس کی گفتگو, اس کی بات سننی چاہیے تاکہ اس کی دلیلیں کیا ہیں, کہنا کیا چاہ رہا ہے, کہاں سے باتیں بتا رہا ہے. اب وہ باتیں چاہے مجھے اچھی لگیں چاہے نہ لگیں, اگر باتیں ہاں کہیں تو اس کو ماننا پڑے گا.
لیکن ایک چیز تو ہے یہاں پہ قبلہ ممکن, کوئی یہ اشکال بھی کر سکتا ہے کہ علم تو علم ہے, بہرحال کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے معصومین کی روایت معصومین سے وارد ہوئی ہے کہ خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق, یا علم کو ڈھونڈو جاؤ چین میں بھی کیوں نہ جانا پڑے. علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے, نہ تو کسی استاد کی قید ہے.
جی لیکن آپ کی بات روکتے ہوئے معاف کیجیے گا, مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر علم ہوگا وہاں سے حاصل ہوگا,
حاصل ہوگا.
جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا.
میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے پھر اس کو قید نہ کیا جائے,
اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے.
پہلی چیز ہے اس میں, ایک قدم ہے عالم ہونا, پھر اگلا قدم ہے اس صحیح علم کے مطابق عمل کرنا.
بے شک
بالکل.
جب یہ دو چیزیں, اس لیے میں سے روایت کہتی ہے پہلے صبر کرو گناہ کو, گناہ نہ کرو.
بالکل.
پھر اس کے بعد یقین کا مرحلہ ہے کہ صحیح طریقے سے علم اور پھر علم کے اوپر صحیح طریقے سے عمل.
جی
اگر علم بھی نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے, عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے.
بالکل
علم اور
عمل کے ساتھ,
علم و عمل کے بعد عمل کے میدان میں پھر جو تیسرا اور چوتھا جو قدم ہے روایت کا, وہ کہتی ہے اب عدل ہے اور جہاد ہے. عدل زندگی میں ہر چیز انسان صحیح طرح سے انجام دے, اور جہاد یعنی کوشش. جہاد کا مطلب وہ جنگ و مارو کاٹو والی بات نہیں ہو رہی, وہ ایک گوشہ ہے جہاد کا, یعنی وہ جہاد ہے خدا کی راہ میں جان سے گزرنا جب وہ حالات اس طرح کے ہوں.
بالکل
جی بالکل. ورنہ جہاد کے معنی ہے کوشش کے,
کوشش
انسان بلکل. کوشش کرے زندگی میں, یعنی پڑھنے کے لیے کوشش کرے, اچھی زندگی کے لیے کوشش کرے, حلال بلکل. کھانے کے لیے کوشش کرے, بیوی بچوں کے لیے اچھی زندگی, اچھا گھر, اچھا پیسہ, اچھی تعلیم اولاد کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کو جہاد کہتے ہیں. تمام یہ چیزیں
بڑا اہم نقطہ ہے.
روایتوں میں کہا گیا کہ تمہاری بیوی اگر اچھے گھر کی ہے, اچھی پڑھی لکھی ہے اور اچھے گھر سے آئی, تو اس کے لیے اچھا بڑا گھر خریدو تاکہ وہ تمہارے ساتھ سخت اور عذاب والی زندگی نہ جیے. یہ ایک طرح کا جہاد ہے, یہ سارا جہاد
ہے. واقعا یعنی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے خالی اس لفظ سے جہاد.
لوگ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب مارو کاٹو خون بہاؤ, یہ
تلوار لینا. اور
جہاد کا ایک معنی ہے کہ جب کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جواب دیں اس کا.
بالکل بالکل.
جب کوئی آپ پر حملہ کرے اس کا جواب دیں, آپ اپنے آپ کو دفاع کریں, اپنے آپ کو بچائیں.
صبر کرنا بھی ایک جہاد ہے.
صبر کرنا بھی گویا ایک طرح کا جہاد ہے.
یعنی ایک طرح سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ آپ کی خدمت میں جسارت نہ ہو, کہ جیسے انہوں نے فرمایا جو لشکر واپس آ رہا تھا ایک جنگ کے بعد, تو فرمایا کہ آپ تو جہاد ہے,
آپ جہاد اصغر سے آئے ہیں, اب آپ کو جہاد اکبر کرنا ہے, بڑا جہاد آپ کو اب کرنا ہے. یعنی درواقعے لڑائی والا جہاد جو جس جس جو فزیکی جہاد ہے, یعنی یہ جہاد اصغر ہے, یہ چھوٹا جہاد ہے اہل بیت کی نگاہ میں,
سب سے چھوٹا
ہے یہ رسول خدا کی نگاہوں میں. اور اصل جہاد ہے,
اس کو ہماری گویا کہ پہچان بنا دیا گیا.
اصل جہاد جو ہے
وہ لفظ مجاہد اس وقت ایسا یعنی بدترین لفظ سمجھا جاتا ہے مجاہد, جبکہ سب سے پاک لفظ ہے مجاہد.
سب سے پاک لفظ یعنی مجاہد کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو انسان اپنے آپ سے جنگ کر اپنے نفس پہ قابو پانا چاہتا ہو. نفس پر یعنی اپنی بری عادتوں پر قابو پانا,
بے شک.
یعنی انسان اپنے اندر سے بری عادتیں, بری بیماریاں, وہ ساری جو نفسانی پریشانیاں, اس کو انسان ختم کرے بیماریوں کو, ایک اچھا انسان بنے. اگر یہ تمام ارکان جی انسان کے اندر کامل ہو جائیں
جی بالکل,
تو وہ بنا مومن.
مومن
بے شک.
لیکن
پھر ایسے مومن سے پروردگار خطاب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اتنے اچھے سان تم پہلے سے ہو ہی, اب اس پر تم روزے بھی رکھو.
جی بالکل.
اگر تم ان تمام چیزوں کو بیلنس کر سکے, لعلکم
تتقون,
پھر تم شاید بتقوی بن سکو. آسان نہیں ہے تقوی,
یعنی تقوی کی منزل بہت بلند ہے.
کی منزل اور تقوی کی منزل ہے واقعی یہ کہ انسان تمام زندگی میں خدا کو حاضر ناظر دیکھے, قدم قدم پر. آپ اگر سبزی بھی کڑے سڑک پہ خرید رہے ہیں
جی
مثال کے طور پر, اور سبزی والے نے اگر آپ سے کوئی بدتمیزی میں جواب دے دیا
جی,
تو آپ سے بدتمیزی جواب نہ دیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ رکشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر, رکشے آپ نے رکھے والے طے کیا کہ بھائی میرا وہاں تک کرایہ بنتا ہے 10 روپے, آپ اسے 9 مت دیں, 10 کا تو 8 آنا بڑھا کے دے دو اس کو.
بے شک.
یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنی زندگی میں عدالت
جی
اور اپنے آپ کو بری چیزوں سے, بری باتوں سے, بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا, جسے کہتے ہیں جہاد بنفس.
بالکل.
جب انسان ان تمام مراحل پر فائز ہو جائے, یعنی اپنے اولاد کا حقوق دے چکا ہو, زوجہ کا حقوق دے چکا ہو, والدین کا حقوق دے چکا ہو, اپنا حقوق.
بے شک.
اپنا بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو برے کام نہیں کرتے
جی,
نماز بھی نہیں پڑھتے, یا مثلا ہم تو کسی کا دل
نہیں
کرتے مثال طور پر, یا مثلا ہم مثلا کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں
جی,
کبھی کبھی شراب پی لیتے ہم سے مطلب ہے, شراب کے دوسرے سے کیا مطلب ہے. نا جو شراب پی رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے.
بے شک.
کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے تو انسان اس لمحے میں جس وقت انسان مست ہوتا ہے, اس انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کیا, وہ انسان ہے, وہ شوہر ہے, وہ باپ ہے, وہ بیٹا ہے, وہ بھائی ہے, وہ اس کی نگاہیں کیسی, اس کا دل کیسا ہے.
تقویٰ کی منزل گویا یہ ہے کہ معصیت سے بھی انسان
اپنے آپ کو انسان بچائے, دوسروں کو انسان اپنے گناہ اپنی برائیوں سے بچائے, نہ کہ دوسروں کو اپنی برائیوں سے بچائے, خود اپنے آپ کو بھی آنے والی برائیوں سے جو عائد ہو سکتی ہے اس سے بچائے.
اس میں یہ ہے جو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے تو گویا کہ پورے معاشرے پہ ظلم کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے حضور نے بڑی اچھی مثال دی ہے معاشرے کی کہ کشتی ہے معاشرہ ہمارا. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں کشتی میں, وہاں سوراخ کروں, اجازت نہیں ہے, پوری کشتی ڈوب جائے گی.
پوری کشتی ڈوب جائے گی. بالکل.
معاشرے کی حالت بھی بالکل ویسی ہے.
بالکل اسی طرح.
اگر ایک انسان اور گویا نعوذ باللہ, اور اگر وہ شخص خدا نخواستہ عالم دین ہو
جی,
روایتیں کہتی ہیں اذا فسد العالم فسد العالم, خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ پروردگار ہم سب کو اس گناہ سے بچائے کہ اگر وہ لوگ یا جو لوگ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں
جی,
اگر وہ عالم ہیں تو اپنا خیال کریں, اگر عالم نہیں تو آپ جگہ چھوڑ کے اور چلے جائیں, کوئی دھندہ اختیار کر لیں.
بالکل.
عالم بن کر عالم کی شکل کے اندر تباہی نہ پھیلائیں.
بے شک.
اذا فسد العالم اگر ایک عالم کے اندر کوئی فساد آ جاتا ہے یا کوئی عیب آ جاتا ہے, فساد العالم, پورا عالم انسان سے, اس ایک انسان سے فاصلہ. بالکل آپ والی مثال ہے کہ اگر ایک انسان کہتا ہے میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں, میں اپنی جگہ سوراخ کر رہا ہوں, صحیح ہے, کشتی پہ اگر تم نے سوراخ کیا تو پوری کشتی ڈوبے گی, اس کا اثر دوسروں پر بھی جائے گا. اس لیے خود انسان جہاد بنفس کرے, یعنی اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچائے, اور اس کے لیے ایک گھنٹے کا, دو گھنٹے کا, ایک ہفتے کا, دو دن کا کام نہیں ہوتا, یہ مہینوں اور سالوں ایک عمر کا پروگرام ہے یہ. یعنی کنٹینیوسلی شیطان آپ کے ذہن میں فکر پیدا کرتا ہے اور آپ اس بری فکر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور اسی کا آپ کو صلہ ملنا روز قیامت. اگر خدا آپ کو پہلے سے فکس ایک فرض کرے, مثلا شیخ مفید علیہ رحمۃ ایک بڑا فقیر بنا کے پیدا کر دیتا, مثلا شہر میں 600 مثلا یہ بلکہ 5 لاکھ مجتہد ٹہل رہے ہیں,
بالکل
کیونکہ سب پروگرام کمپیوٹر بنے, روبوٹ بنے ٹہل رہے ہیں لوگ,
کوئی کمال نہیں ہے.
آپ خود اچھائیوں کو برائی سے الگ کر رہے ہیں اور خود اپنی اچھائیوں کے لیے راستہ بنا رہے ہیں,
بالکل,
تاکہ خدا سے تو آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار میرے سامنے برے راستے بھی تھے اچھے راستے بھی تھے, لیکن میں نے اپنی شہوتوں پر اپنے آپ کے اوپر قابو کرتے ہوئے میں نے اچھائی کا راستہ چنا.
بے شک, صحیح,
چونکہ یہ راہ انتخاب کی دی تو اس کا ہمیں صلہ ملنا ہے وہاں پر. یہ رابطہ ہے علم اور یقین کا اور ایمان کا تقوی کے ساتھ میں. اگر یہ مرائل طے ہو جائیں گے پھر تقوی پہنچیں گے. تقوی کی ایک مفصل بحث ہے,
انشاءاللہ اس کی بحث بھی کریں گے ضرور. تو کفایت صاحب یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے جو ڈاکٹری حوالے سے روزے کے متعلق کچھ معلومات یہاں پہ فراہم کی گئی ہے, کیوں نہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہے
بہت ضروری ہے
مولانا کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ہاں ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا, اور یہاں پہ ہماری ٹیم نے ایک کلپ تیار کی ہے ڈاکٹری حوالے سے, روزے پہ کیا اثرات ہے یا کیا چیزیں کھانی چاہیے, کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, سحری میں کیا ہو, اور افطار کے وقت کن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, اور کون سی چیزیں لینی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
رحمان رحیم, ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کچھ چیزیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی جو ہے دیر سے ہضم ہونے والی چیزوں کے بارے میں جو سحری اور افطار میں ہوتے ہیں. سحری میں چاہیے کہ ہمیں چاول, روٹی اور آلو, سبزی, گوشت وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھانا چاہیے تاکہ اس میں انرجی زیادہ ہو اور دیر تک جو ہے اس میں طاقت اور وہ ہو. اور افطار میں بھی جو ہے چیزیں زیادہ چکنی تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے, پھلکیاں وغیرہ ہوتے ہیں, اور زیادہ میٹھی چیزیں, اس طرح کی چیزیں کھانے سے جو ہے ہاضمے پہ اثر پڑتا ہے. خواتین یا لوگوں کو چاہیے کہ افطار میں جو ہے کھجور سے افطار کریں اور تھوڑا گرم پانی اس کے ساتھ پئیں تاکہ پیاس نہ لگے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کچھ کھا سکتے ہیں, کھانا وغیرہ جو بھی ہے جو ریگولر بنتا ہے گھر میں. اور کھانے کے ساتھ فوری پانی پینا نہیں چاہیے کیونکہ جوس جو ہوتا ہے گیسٹرک جوس وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے اور ہاضمے میں مشکلات پیدا کر دیں. اور موٹاپے کو دور کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں چاہیے کہ مثلا زیادہ میٹھی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں, گھی اور تیل اور بالائی اور مسکے, اس طرح کی چیزیں نہیں کھانا چاہیے. جیسے حلوہ ہے اور جلیبیاں ہیں اور انواع و اقسام میٹھے جو ہوتے ہیں وہ, اور زیادہ شربت بھی بہت زیادہ پینے سے جو ہے اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے تو اس سے موٹاپا بڑھنے کا اور اندیشہ ہوتا ہے. سبزیاں جیسے کچی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں, یہ ہیں روٹی ہے, پنیر ہے, اس کے ساتھ اگر افطار میں کھائیں تو وہ بہت ہلکا اور اچھا ہوتا ہے. اس کے ایک گھنٹے کے بعد پھر جو ہے کھانا کھا سکتے ہیں جو بھی رات کھانا بناتے ہیں ریگولر جو ہوتا ہے گھر میں. اور پھر رات تک سونے تک جو ہے ایک ایک گھنٹے سے پانی وغیرہ لیکوڈس جیسے چائے, کم رنگ اور پانی وغیرہ پی سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اور سحری میں چاہیے کہ ایک گھنٹہ پہلے سحری سے اٹھ جانا چاہیے تاکہ جو ہے کھانا کھاتے ہی فوری سونے سے جو ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا برابر، اور ریفلیکس یعنی اس کے معدے کے جو لیکوڈس وغیرہ ہیں واپس آتے ہیں فوری سو جانے سے، تو اس کو ریفلیکس کہتے ہیں، اور سینے میں جلن اور بھاری پن اور وہ احساس ہوتا ہے۔ تو کم سے کم ایک دو گھنٹے کے بعد سحری کے بعد سونا چاہیے۔ اور حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، بشرطی کہ البتہ تازہ جس کی ڈیلیوری ہوئی ہو، جیسے ایک دو مہینے ہیں وہ لوگوں کے لیے مشکل ہے کیونکہ دودھ ان کا کم ہو جاتا ہے، یعنی چھ آٹھ مہینے گزرنے کے بعد اگر اچھی طرح سے ان کا دودھ وغیرہ آ رہا ہے تو کھانے میں سحری میں اور افطار میں اچھی طرح کھا سکتے ہیں، تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور پریگننٹ عورتیں بھی، وہ لوگ بھی یعنی اگر ان کی عام عمومی حالت ٹھیک ہے اور سحری اور افطار میں اچھی طرح کھا سکتے ہیں، اور افطار کے بعد تک سونے تک لیکوڈس وغیرہ جیسے پانی ہے، جوس ہے، دودھ ہے اور دوسری چیزیں ٹھیک سے کھا سکتے ہیں، اور ان کی جنرل کنڈیشن ویسے ٹھیک ہے تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ڈیلیوری کے بعد یا بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد ہی وہ لوگ رکھ سکتے ہیں روزہ۔ جو خواتین کو اسکن کی بیماریاں وغیرہ ہیں اس سے جو ہے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسکن کی بیماریوں سے روزے وغیرہ سے کوئی چیز وہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ روزے میں کمزوری کا احساس کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کا بلڈ پریشر وغیرہ دیکھیں، اور کچھ طاقت کی دوائیں وغیرہ جیسے ملٹی وائٹمن ہیں، آئن ہیں، یہ چیزیں کھا سکتی ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی ان کو بہت زیادہ کمزوری ہے وہ ہے، تو پھر وہ لوگ روزہ کنٹینیوس نہیں رکھیں، ہو سکتا ہے کچھ گیپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یعنی دو تین دن کے فاصلے سے رکھ سکتے ہیں۔ پھر میں خدا حافظی کرتی ہوں، آپ باقی چیزیں کل انشاءاللہ بات کروں گی۔ خدا حافظ۔
آئیے آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ کس طریقے سے بیان کر رہی تھی، اور اس سے پہلے ہمارے مولانا نے کس طریقے سے مطالب بیان فرمایا، اور رسول نے فرمایا ہے کہ عالم دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم دین اور عالم دنیا۔ معاف کیجیے گا، ہمیں اپنی گفتگو کو آج یہیں پر روکنا پڑے گا چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔
خدا حافظ، فی امان اللہ۔